بسم الله الرحمن الرحيم. تو یہ تین حضرات کا اثر ہمارے سامنے آ گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, کہ یہ تین حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سبحانہ وتعالی سے نقل کرتے ہیں. جی کل سبق کے اختتام پر ایک بات چھیڑی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات نقل فرماتے ہیں اللہ تعالی سے, وہ ہمارے عرف میں حدیث قدسی کہلاتی ہے, اور اسی کو ہم حدیث ربانی بھی کہتے ہیں. حقیقت میں وہ روایتیں مرسل ہوتی ہیں, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معراج میں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنا ہے. باقی معراج کے علاوہ حضرت جبرائیل امین کا واسطہ ہوا کرتا تھا, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو جبرائیل امین کا واسطہ ذکر نہیں فرماتے, اس لیے وہ روایت مرسل ہے. لیکن جبرائیل امین کی دیانت امانت مسلمہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کا تذکرہ نہ کرے تو بھی وہ روایت ہم مقبول مانتے ہیں. یہ تو بہت اوپر کی بات ہو گئی کہ جبرائیل ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل ان ربہ سبحانہ وتعالی, کہ اس میں عام متن حضور جبرائیل کا ذکر نہیں کرتے, پھر بھی وہ روایت مرسل کہلاتی ہے. لیکن وہ مرسل یقیناً صحیح قابل اعتبار قابل حجت ہے, لیکن بعض مرتبہ اس کے نیچے ارسال ہوتا ہے, اور وہ ارسال ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام میں آپس کے اندر. صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ ارسال کرتے ہیں, تو وہاں دو باتیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ اگر صحابی صحابی سے روایت نقل کرے اور جس صحابی سے نقل کر رہے ہیں ان کا نام نہ لے رہے, وہ بھی ایک طرح کا ارسال ہے. لیکن وہ ارسال کو بھی ہم عام متن حجت اور صحیح مانتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول. اس لیے اگر صحابی صحابی سے روایت نقل کرے, صحابی کا نام چھوڑ دے, ارسال کرے, پھر بھی ہم اس کو حجت اور دلیل مانیں گے. لیکن یہ چیز احکام میں ہوگی, مسائل میں ہوگی, کہ جتنی بھی روایت ایسی ہے کہ جس کا تعلق احکام سے ہے, مسائل سے ہے, اس میں اگر صحابی صحابی سے روایت کریں گے اور صحابی کا نام چھوڑ دیں گے تو بھی وہ مرسل ہے, حجت ہے, اعلیٰ درجے کی حجت اور دلیل ہے. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے, صحابی صحابی سے واقعہ نقل کرتے ہیں, خبر نقل کرتے ہیں. مثلاً پچھلی امتوں کے واقعات میں سے کوئی واقعہ نقل کیا, زمانے ماضیہ کی کوئی خبر نقل کی, تو وہاں اگر صحابی نے صحابی کا نام چھوڑ دیا ہے تو وہ مرسل پہلے نمبر کی مرسل سے ذرا نیچے کے درجے کی سمجھی جائے گی. یعنی پہلی اور اعلیٰ درجے کی رسال ہے احکام اور مسائل کے اندر, اس میں تو حجیت میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے. لیکن جہاں کوئی واقعہ آئے گا, کوئی خبر آئے گی اور صحابی نے صحابی کا نام چھوڑ دیا تو یہ دوسرے درجے کی مرسل کہی جائے گی, اس کے ارسال کے اندر کچھ کمی آئے گی احکام کے مقابلے میں. کیوں ایسا فرق کرتے ہیں؟ فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر صحابی نے صحابی سے روایت نقل کی ہے, اس کا تعلق واقعات سے ہے, حکایات سے ہے, قصص سے ہے, خبر سے ہے, اور اس میں مثلا نقل کرنے والے جو راوی ہے وہ تابع احبار کی طرح ہے کہ پہلے کوئی بڑے یہودی عالم تھے اور پھر وہ اسلام لائے ہیں اور وہ کوئی واقعہ نقل کرے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ واقعہ نقل کریں گے کتب سابقہ سے, اسرائیلی روایات سے. جبکہ احکام میں صحابی صحابی سے روایت کریں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں گے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے روایت لی اور وہ صحابی نے حضور ہی سے روایت لی ہے. اسی لیے بیچ میں اگر صحابی کو چھوڑ دیا جاوے تو اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن واقعات میں کیا ہوگا کہ صحابی صحابی سے جب روایت لیں گے تو وہ سنا ہوا قصہ ان کا ہمیشہ حضور سے سنا ہوا نہیں ہوگا. جو صحابہ اہل کتاب پہلے رہے ہیں پھر ایمان کے اندر داخل ہوئے, تو جب وہ کوئی واقعہ نقل کریں گے تو ہر واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا نہیں ہوگا. بلکہ پہلے وہ یہودی تھے تو تورا میں سے وہ کوئی واقعہ نقل کریں گے. بنو اسرائیل کے یہاں جو قصص اور واقعات مشہور ہے وہاں سے وہ روایت نقل کریں گے, اس لیے اس کا ارسال تھوڑے کم درجے کا حجت مانا جائے گا. یہ دونوں کے درمیان میں ایک باریک فرق ملحوظ رہنا چاہیے کہ صحابی یعنی صحابی ارسال ہوئے حجت ہے, لیکن اگر احکام کی روایت ہے اعلیٰ درجے کی حجت, اور وہ ارسال اعلیٰ درجے کی صحیح مانی جائے گی. لیکن قصص اور واقعات ہے تو اس کا درجہ تھوڑا نیچے کا ہوگا. اس لیے کہ جس صحابی راوی کو انہوں نے ذکر نہیں کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ سابقہ آسمانی کتاب کے علم رکھنے والے ہو اور وہ ڈائریکٹ اپنی مذہبی بات یہاں نقل کر کے لائے ہو, سابقہ مذہب والی بات, اسی لیے اس کو دوسرے نمبر کا ارسال کہا جائے گا۔ یہ دونوں میں باریک فرق ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب یہ روایت دیکھیے، حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت۔ یہ روایت بخاری شریف میں 10 جگہ پر ہے، کتاب العلم میں 4 جگہ کے اوپر ہے، اسی لیے یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لو تاکہ ہر جگہ کے اوپر کام آتی رہے۔ اس روایت کا ایک پس منظر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمار رکھا ہوا تھا، جیم میم الف را، یہ جمار کیا چیز ہوتی ہے وہ سمجھو۔ سردیوں کی موسم میں ہمارے یہاں کھجور کے درخت میں سے نیرا نکالا جاتا ہے، تو چونکہ اس علاقے میں تو اس کا رواج بہت عام ہے، اسی لیے ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ کھجور کے درخت کی اونچائی کے اوپر سوراخ بنائیں گے، شام سے اس کے اندر مٹکی باندھ دیتے ہیں، رات بھر وہ اندر سے اس کا رس سیال ٹپکتا رہتا ہے، رات بھر کے اندر وہ مٹکی بھر جاتی ہے، صبح اتار لیتے ہیں، صبح میں جلدی اس کو پی لینا پڑتا ہے، ورنہ گرمی لگے تو پھر وہ تاڑی بن جاتی ہے، نشہ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھجوری کا نیرا بہترین ہوتا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر وہ تاڑ پھلی ہوتی ہے گلیل، اس کا نیرا، لیکن اول یہ کھجوری کا نیرا ہے۔ عربوں کے یہاں نیرے کا رواج نہیں ہے، اب جب کھجور کے درخت میں سے آپ نیرا نہیں نکالو گے تو اس کا رس باہر نہیں آئے گا، بلکہ وہ اندر ہی اندر جمتا رہے گا، اور جب اندر ہی اندر جمے گا تو وہ ایک گوند کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اسی کو جمار کہا جاتا ہے، یعنی کھجور کے درخت کا گوند، اور وہ بڑا میٹھا اور بہترین اور لذیذ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، ہم کھجور کے درخت میں خالی کھجور کھانا ہی جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کھجور کے درخت کے اندر بہت ساری چیزیں کھانے کی ہے اور بہت ساری چیزیں استعمال کی ہے۔ مثلا کھجور کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اس جڑوں کے اندر ایک سفید رنگ کی جڑ جیسا ہوتا ہے، وہ بہت میٹھا بڑا عمدہ ہوا کرتا ہے۔ پہلے بچے جس زمانے میں یہ موبائل اور نیٹ نہیں تھی، تو اتوار کی اسکول کی چھٹی مختلف مشغلوں میں لگاتے تھے، ہڈے مارنے جاتے تھے، گرگٹ مارنا یہ بھی ایک مشغلہ ہوتا تھا، تو اس میں ایک مشغلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جھاڑیوں میں ڈھونڈنے نکلتے تھے کھجوری کے چھوٹے درخت کہاں ہیں، پھر اس کو محنت کر کے کھود ڈالتے تھے، کھود کر کے اس کی جڑوں میں سفید سفید رنگ کا میٹھا جڑ ہوتا ہے، اس کی پارٹی کرتے تھے، بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ یہ ہے کھجور کی جڑ، بہترین لگتی ہے، کہیں ہو تو کسی جمعہ کو آپ بھی کھود ڈالو، سرکاری جنگلی زمین میں اگا ہو تو، یا کسی مالک کی زمین میں، تو اس کو پوچھ کر کے کھائیے، بہت عمدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جمار ہوتا ہے کہ گون اس کا، یہ بھی بڑا لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے. تیسرا نیرا ہوا کرتا ہے، اور اس نیرے کو جمع کر کے اس میں سے گڑ بھی بنتا ہے، اور کھجوری کے نیرے کا جو گڑ ہوتا ہے وہ بہت عمدہ ہوا کرتا ہے. اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر کھجور، اور کھجور تو ہر مرحلے میں کھائی جاتی ہے، کچی پکی سوکھی، ایک دم سکھائی ہوئی، کئی مرحلوں میں کھائی جاتی ہے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جمار لے آیا، اور ماشاءاللہ جمار کی مجلس چل رہی ہے، کھا رہے جمار کو. اس درمیان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا صحابہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها، یقیناً درختوں میں سے ایک درخت ہے کہ اس کے پتے گرتے نہیں ہیں. دیکھیے حضور پہلی پوچھ رہے ہیں، پہلی سمجھتے ہو نا، پہلی تو گجراتی میں وہ کھانا کہتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور اپنے صحابہ کی ذہنی صلاحیت تیز کرنے کے لیے اس طرح پہلیاں پوچھتے تھے، وہ کھانا پوچھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پہلی پوچھی کہ بتاؤ، ایک درخت ہے جنگل کے درختوں میں، اس کے پتے گرتے ورتے نہیں ہیں، پھر کیا فرمایا؟ اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، اور وہ درخت ہے مسلمان جیسا. دوسرے طرق کے اندر ہے کہ حضور نے آیت بھی تلاوت فرمائی، شجرات طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ آیت بھی حضور نے تلاوت فرمائی، اور پوچھا کہ اس درخت کی مثال مسلمان جیسی ہے، مثل المسلم یا مثل المسلم، حدیثونی ماہیہ، بتاؤ درخت کون سا ہے. یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کیا استدلال کر رہے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثونی، حدیثونی کا لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. اس کے استدلال کے لیے امام نے یہ لفظ، یہ روایت یہاں پر نقل کی. کتاب التفسیر میں بھی یہ روایت لائے ہیں امام نے. کتاب التفسیر کے اندر لفظ ہیں اخبرونی ماہیہ، اور اسماعیلی کے نسخے میں یہاں لفظ ہیں انبیونی ماہیہ. اب تین طریق کو ملا، یہ نسخہ حدیثونی کتاب التفسیر کے اندر ہو گیا اخبرونی، اور اسماعیلی کے نسخے میں ہو گیا انبیونی. گویا اس حدیث شریف سے تینوں طرح کے الفاظ کا استعمال ثابت ہو گیا، کہ حدیثونی بھی کہہ سکتے ہیں، اخبرونی بھی کہہ سکتے ہیں، انبیونی بھی کہہ سکتے ہیں. تینوں طرح کا استعمال گویا کہ ثابت ہو گیا، اس کے لیے امام تو یہاں پر یہ روایت لائے. قال، تو راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن جنگلوں کے درخت میں گھومنے لگا. اس لیے کہ حضور نے پہلی پوچھی کہ بتلاؤ درخت کون سا ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں, اور وہ درخت کی مثال مسلمان جیسی ہے, بتاؤ کون سا درخت ہے. تو ایسے موقع پر عام وطن کیا ہوتا ہے, ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگ قریب کی چیز کو نہیں سوچیں گے, ایسے موقع پر لوگ دور دور کی چیزیں ہی سوچیں گے. تو کیا سوچیں گے کہ پہلی پوچھی ہے تو کوئی مشکل بات پوچھی ہوگی, اسی لیے دور دراز کی بات لوگ سوچنے میں لگ جاتے ہیں. بس صحابہ کا ذہن بھی کہاں گیا, جنگل کے درختوں میں سے مختلف درختوں کی طرف گیا, کسی سے جواب نہیں بن پایا, پوری محفل کے اندر سناٹا ہو گیا. قال عبداللہ, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, ووقع فی نفسہ انہا النخلۃ, میرے دل کے اندر آ گیا کہ یہ کھجور ہی کا درخت ہے. یہ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا حضور کو؟ اس لیے کہ وہاں جلیل القدر اکابر صحابہ مجلس کے اندر موجود ہے, ان کی موجودگی کے اندر انہوں نے بولنے کو پسند نہیں کیا کہ بڑے بڑے حضرات موجود ہے اور میں کم عمر لڑکا, میں کیا بولوں. اس لیے یہ خاموش رہے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. فاستحییت, سو میں نے حیا کی, شرم کی, یعنی بڑوں کی موجودگی میں جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض مرتبہ چھوٹوں کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہیں جو بڑوں کے ذہن کے اندر آتی نہیں ہے. ایسی باتیں چھوٹوں کے ذہن میں بھی آ جایا کرتی ہے. ثم قالوا, پھر حضرات صحابہ جو مجلس میں جلوہ افروز تھے وہ کہنے لگے, حدثنا ما ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ درخت کون سا ہے, اب واپس بتا دو نا. حضور ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, اب آپ کو بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. بس یہ بھی ایک استدلال ہو گیا کہ حدثنا, یہ حضرات صحابہ نے حضور کی حاضری میں استعمال کیا اور حضور نے اس کو برقرار رکھا. یہ تقریر رسول دلیل ہو گئی کہ حدثنا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اخبرونی, انبئونی, حدثونی, حدثنا, یہ چار الفاظ کا استعمال گویا کہ ثابت ہوا اس روایت کے ذریعے سے. قال ہی النخلۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بھائی وہ تو کھجور کا درخت ہے, کھجور کا درخت. اب دیکھیے کتنی آسان چیز تھی, لیکن کسی کا ذہن گیا نہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذہن اس کی طرف منتقل ہو گیا. اب یہاں چند باتیں حدیث شریف میں سمجھو. پہلا اہم سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ کھجوری ہے؟ ان کے دل میں تو آ گیا تھا نا کہ یہ کھجور کا درخت ہے, اگرچہ وہ بولے نہیں, تو کیسے ان کے ذہن میں آیا؟ نمبر ایک سمجھو, سیکھنے کی چیز, کھجور کا گوند کھایا جا رہا تھا, یہ بہت بڑا کرینہ تھا کہ کھجور کا درخت ہی مراد ہے. اس لیے کہ مجلس میں کھایا کیا جا رہا تھا, کھجور کا جو ہے گوند, تو اسی سے وہ سمجھ گئے کہ بھائی اسی کی بات حضور پوچھ رہے ہیں. نمبر دو, سورہ ابراہیم کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تو کہا وہ بھی ایک قرینہ تھا کہ کھجور کا درخت کا مراد ہے. تیسرا قرینہ کیا سمجھا انہوں نے کہ کھجور کے درخت کے پتے ہی نہیں ہوا کرتے کہ جڑنے کا سوال ہو. تو حضور کا سوال کتنا پیارا ہے کہ جس کے پتے جڑتے نہیں, پتے ہوتے ہی نہیں کہ جڑے اس کے, بلکہ اس کی تو شاخ ہوا کرتی ہے. تو شاخ اس کی پورے پوری گرتی ہے. عام متن جو درخت ہے ان کے کیسے پتے ہوتے ہیں شاخ کے علاوہ, وہ کھجور میں نہیں ہوا کرتے. کھجور کے اندر شاخ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نوکیلے لمبے لمبے ہرے ہرے جو ہوتے ہیں اس کو آپ پتے کہنا ہو تو کہہ لو, لیکن وہ کبھی جھڑتے نہیں. آپ ہزاروں کھجور کے درخت کا جائزہ لے لو, وہ جو اس کی شاخ ہے اس میں سے کوئی پتے جیسا جھڑ گیا ہو ملے گا نہیں آپ کو ایک بھی. پوری شاخ گرے گی لیکن ایک پتا گرے ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ایک بڑا قرینہ تھا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمجھ گئے. معلوم ہوا کہ ہمیں بھی عام متن اس طرح کے موقع پر ایسی قرب جوار کی چیزوں پر قیاس کر کے اندازہ لگانا چاہیے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں آ گیا. اب یہاں ایک لغت سمجھ لیں. پتوں کو عربی میں ورق کے لفظ سے ہم تعبیر کرتے ہیں اور کھجور کے جو یہ ہرے ہرے ہوتے ہیں اس کو ساعفن کہا جاتا ہے, اس کو ورقن نہیں کہا جاتا, اوراق نہیں کہا جاتا, کیونکہ وہ پتے نہیں ہوتے ہیں, وہ ٹہنی کے اوپر لگنے والی جو نوکیلی اس کی پتے جیسی لمبی لمبی چیزیں ہوتی ہیں اس کو عربی کے اندر ساعفن کہا جاتا ہے. دوسری بات سمجھو, حدیث شریف کے اندر مسلمان کے ساتھ تشبیہ دی گئی کھجور کے درخت کی. یہ مثال بھی بڑی اہم مثال ہے, سمجھنے کی مثال ہے کہ کھجور کے درخت کی مثال دی گئی مسلمان کے ساتھ. پہلی بات سمجھو, ایک مسلمان کی شخصیت جیسے بابرکت ہوتی ہے اس طریقے سے یہ کھجور کے درخت کی بھی برکتیں ہیں, یا الٹا کہو جیسے کھجور کا درخت بابرکت ہے اس طرح مسلمان بھی بابرکت ہے. کھجور کے درخت کی ہر چیز استعمال میں آتی ہے. ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ اس کی جڑ میں میٹھا مادہ نکلتا ہے, نیرا نکلتا ہے, گوند نکلتا ہے, کھجور نکلتی ہے, کھجور ہر مرحلے میں کھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کھجور کی جو یہ شاخیں ہوتی ہیں وہ دیوار اور چھت میں استعمال کی جاتی ہے. قدیم زمانے کے اندر جو مکان بنتے تھے وہ اسی سے بنتے تھے. مسجد نبوی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا تھا اور اب کے زمانے میں جو اینٹک نما ریسٹورنٹیں بنتی ہیں وہاں بھی کھجور کے پتوں کو شاخوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جہاں زیادہ پیسے دے کر کے کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سب طرف وہ کھجوری کی شاخیں لگی ہوئی ہوگی. تو یہ باقاعدہ دیوار اور چھت میں استعمال ہوگی. پھر جو اس کا تنا ہے یہ مکان کے ستون کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کی جو جڑیں اس جڑوں میں سے چٹائی بنتی ہے. اور کھجور کے جو ابھی ساخن بتلایا ٹہنی کے ہرے ہرے اس سے بھی چٹائی بنتی ہے اور بہت عمدہ اور مضبوط چٹائی اس کی ہوا کرتی ہے. पहले कब्रों में भी वही चटाई रखी जाया करती, तो खजूर का दरख्त कसीरुल बरकत है, उसकी हर चीज इस्तेमाल में आती है, उसका फल हर दर्जे में खाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक मुसलमान है कि वो कसीरुल मनाफ़े है, कसीरुल बरकत है, और हर जगह हर तरह दूसरों को फायदा पहुंचाता है। इसीलिए मुसलमान को खजूर के दरख्त से, खजूर के दरख्त को मुसलमान से हदीस शरीफ में तशबीह दी गई। दूसरी बात समझो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने के अंदर खजूर के जो दरख्त हुआ करते थे और आज के जमाने के खजूर के दरख्त, अब हर खजूर के यानी हर फल में अब हाइब्रिड ईजाद हो रहे हैं, हर फल के सब्जियों में भी तो खजूरों में भी हाइब्रिड की ईजाद हो रहे। तो अब ऐसे खजूर आते हैं कि वो हर मौसम के अंदर उसके ऊपर फल हुआ करते, हर मौसम के अंदर उस पर फल लगा करते, गोया के एक मुसलमान की शान इस तरह होती है कि वो हर वक्त दूसरों को फायदा पहुंचाया करता है, दूसरों को राहत पहुंचाया करता है। इसीलिए एक बात समझो कि खजूर के दरख्त के पत्ते नहीं गिरते, यानी मुसलमान की दुआ बेकार नहीं जाती है। जो दुआ भी मुसलमान करेगा अल्लाह सुबहानहु व ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। चौथी बात समझो, असलुहा साबित व फरुहा फिस्समा, खजूर के दरख्त की जो जड़ें जमीन में रासिक होती है, इस तरह मोमिन का ईमान भी कल्ब में रासिक हुआ करता है। मोमिन का ईमान कल्ब में रासिक होता है और उसकी शाखें खुली फिजा में, इसी तरह मोमिन के समरात यानी आमाल अखलाक ये जाहिर में बुलंद और ऊंचे हुआ करते हैं कि जिस तरह खजूर के दरख्त की शाखें बुलंद और ऊंची होती है खुली फिजा में, इस तरह मोमिन के आमाल जो समरात हैं और मोमिन के अखलाक वो भी बुलंद और ऊंचे हुआ करते हैं और समरात उसके आमाल सालेहात। चौथी बात इसके अंदर ये है कि एक इंसान अगर उसका सर काट दो तो मर जाता है, इसी तरह खजूर के दरख्त को ऊपर से काट दो तो वो मर जाता है। दूसरे दरख्तों का तजुर्बा करो, ऊपर ऊपर से काट दो तो नए नए पत्ते भी निकलेंगे, नई नई शाखें भी निकलेंगे, इसीलिए माली लोग उसको काटते रहते हैं अलग अलग डिजाइन देने के लिए और उसकी ताजगी को बढ़ाने के लिए। तो दूसरे दरख्तों को ऊपर से काट दो तो मर नहीं जाएंगे, नए पत्ते आएंगे, नई शाखें आएंगी। खजूर का मामला अलग है, ऊपर से काट दो तो मर जाता है। इसीलिए आपने कई जगह खजूरी के दरख्त देखे होंगे, सिर्फ सूखा तना खड़ा हुआ है और ऊपर दरख्त का एक भी नहीं और वो मर गया हुआ होता है, तो उसको मार ऊपर से काट दो पत्ते उसकी शाखें मर जाएगा। बस इंसान का भी यही हाल है कि ऊपर से उसका सर काट दो तो नीचे उसका धड़ बाकी रह जाएगा और वो मर जाएगा। पांचवी बात समझो, इंसान पानी में डूब के मर जाता है, इसी तरह खजूर का दरख्त पानी में डूबता है तो फिर वो भी मर जाता है, वो भी जिंदा बाकी नहीं रहता है। बाज इलाकों के अंदर जब सैलाब आता है तो इस कदर कसीर मकदार में पानी चढ़ जाता है कि पूरे पूरे खजूर के दरख्त पर डूब जाते हैं। हमने वहाँ उड़ीसा में सैलाब के ज़माने के वाकियात मकामी लोगों ने बतलाए, इतना ज़्यादा पानी था कि आदमी तैरते हुए जा रहा था, थक गया तो उसके हाथ में शाख आई, वो पकड़ ली, लटकता रहा पकड़ के, जब पानी उतरा तो अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक खजूर के दरख्त पर लटक गया था। अंदाज़ा लगाओ कितनी मकदार में पानी आया होगा। तो ये अजीब बात है कि खजूर का दरख्त पानी में डूब गया, मर गया। इंसान भी एक मर्तबा पानी में डूब गया, मर जाता है। छठी बात समझो, जिस तरह इंसान औरत में हमल होता है, खजूर के अंदर हमल की तरह ताबा होता है। वही जो भी आपको बतलाया कि उसकी जड़ खोद दो तो जड़ के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद मादा उसका निकलता है जो बड़ा लजीज हुआ करता है। सातवीं बात, कहते हैं कि हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम को जिस मिट्टी से पैदा किया गया उस मिट्टी के बकाया से अल्लाह ने खजूर के दरख्त को पैदा फरमाया। आदम अलैहि सलाम को पैदा करने के लिए जो मिट्टी जमा की गई थी, वो मिट्टी जो बच गई उसमें से खजूर के दरख्त को बारी ताला ने पैदा फरमाया। ये सब वजह मुताबकत है इंसान और खजूर में, खास करके मुसलमान में। ये जो आखिरी तीन वजह बतलाई गई उसमें मुसलमान की तख़सीस नहीं, गैर मुस्लिम भी उसमें खजूर के मुशाबे हो जाएगा। मसलन सर काटे तो मर जाए, मसलन पानी में डूबे तो मर जाए, मसलन आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी में से खजूर का दरख्त अल्लाह ने पैदा फरमाया, उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों तरह के इंसान खजूर से मुशाबहत रखते हैं। लेकिन जो इब्तदाई चार चीज़ें हैं जिसके अंदर फ़ायदा, कसीरुल बरकत होना, हर हर चीज़ काबिले इस्तेमाल होना, ये सब चीज़ें मुसलमान के साथ मिसाल के अंदर कामिल मुताबकत रखती है। फिर हदीस शरीफ के अंदर ये है कि जब मजलिस ख़त्म हुई और लोग मजमे से बाहर निकले तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने वालिद बुजुर्गवार सैयदना हज़रत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु को कहा, अब्बा मजलिस में जब हुजूर ने पूछा था ना तो मेरे दिल में आ गया था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं बोला नहीं, बड़ों के एहतराम और इकराम के अंदर। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने अपने बेटे के ऊपर मोहब्बत भरी तंबीह फरमाई, फरमाया बेटा अगर तू बोल देता वहाँ मजलिस के अंदर तो मेरे लिए बहुत पसंदीदा होता। कितना पसंदीदा होता? फुलां फुलां चीज़ मेरी मिल्कियत में आ जावे, उससे ज़्यादा अच्छा होता कि मेरा बेटा मजलिस के अंदर एक सही जवाब देता। यानी कोई बड़ी चीज़ मेरी मिल्कियत में आ जावे, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती कि मेरा बेटा एक जवाब ऐसा देवे जो किसी को नहीं आया। कि भाई छोटों की तरफ से कोई ऐसी बात आवे वो बड़ों के लिए इज्जत का जरिया बन जाती है। बाद रिवायत में ये भी आया है कि सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होता। हजरत उमर ने ये फरमाया कि बेटा अगर तुम बोल लेते तो मेरे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होता। बाद रिवायत में ये है कि दुनिया भर की तमाम नेमतों से बेहतर होता अगर तुम मजलिस में बोल देते। क्यों बोले नहीं? बोल देना चाहिए था तुम्हें। کہ حضرت عمر نے باہر نکل کر بیٹے کو تنبیہ فرمائی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کی خاموشی کے بھی فوائد ہیں. کیا فوائد ہیں؟ نمبر ایک، بڑوں کے مقابلے کے اندر انہوں نے ادب کرنا سیکھا. بڑوں کے مقابلے میں ادب، کہ بھائی بڑے ہیں تو ان کی حاضری میں ہمیں بولنا نہیں چاہیے. یہ ادب کی تعلیم اس ان کے خاموشی سے سامنے آئی. اور یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو مل جاتی اگر یہ بولتے تو، یعنی انہوں نے ادب کا پہلو ملحوظ رکھا کہ بڑوں کی حاضری میں نہ بولوں. لیکن دوسری طرف اگر وہ بول لیتے تو جو بڑے بڑے حضرات کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک چھوٹا بچہ بتلا دیتا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعاؤں سے ان کو نوازتے، حوصلہ افزائی فرماتے. اور یہ کہ بڑی عمر والوں پر ان کی فضیلت کا اظہار ہوتا، اس لیے ان کو بولنا ہی بہتر تھا ادب کے مقابلے کے اندر. جیسے کہ سورہ نصر کے نزول پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ سگارے صحابہ میں سے تھے، لیکن وہ بولے تھے کہ بھائی اس میں حضور کے انتقال کی خبر آ گئی. تم یہ سمجھتے ہو کہ ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کتنی بڑی خوشخبری آئی کہ اب لوگ دین اسلام میں جھونک در جھونک داخل ہوں گے. لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب نبی کی بعثت کا مقصد پورا ہو رہا ہے تو اب نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو اس میں تو حضور کی وفات کی خبر ہے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح ایک موقع کے اوپر اسی طرح کا ایک اشکال کیا تھا. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں مجلس میں بولتے تو ان کو دعائیں مل جاتی، اکابر صحابہ پر ان کی فضیلت کا اظہار ہو جاتا، اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بڑا چمک جاتا کہ ان کا بیٹا اتنا ہوشیار تو یہ کتنے قابل ہوں گے. لیکن انہوں نے ادب والے پہلو کو غالب رکھا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ روایت یہاں لائے، حدیثونی اخبرونی انبیونی، اور جو ہے حدیثنا، ان تمام الفاظ کا استعمال دور رسالت سے ثابت ہے، اس کو بتلانے کے لیے امام عالی مقام نے یہ روایت ذکر فرمائی. جی باب امام کا اپنے ساتھیوں کے سامنے مسئلے کو پیش کرنا تاکہ ان کے علم کو جانچے کہ ان کا علم کتنا ہے. یہ ترجمۃ الباب کا کیا مقصد، اس کو سمجھو. نمبر ایک، معلم متعلمین کے علم اور فہم کا اندازہ لگانے کے لیے سوال کر سکتا ہے. معلم کو چاہیے کہ متعلمین کے علم اور فہم کے معیار کو جانچنے کے لیے سوال کرے، بلکہ سوال کرتا رہے. اور یہ چیز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے اندر کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے. نمبر دو، ایسا سوال نہ کرے جس سوال کا کوئی خاص مقصد نہ ہوئے. ایسے سوال متعلمین سے یا دوسروں سے نہ کرے. جس سوال کے اندر کوئی خاص مقصد اور فائدہ اور غرض وابستہ نہ ہوئے. نمبر 3, سوال کے ذریعے کسی کو چکر میں ڈالنا, غلطی میں ڈالنا, الجھن میں ڈالنا, یہ مقصود نہ ہونا چاہیے تو سوال کر سکتے ہیں. ابو داؤد شریف میں ایک روایت پڑھو گے, غلوطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, یعنی کسی کو چکر میں ڈالنے کے لیے سوال کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو سوال کا مقصد کسی کو چکر میں ڈالنا, اغلوتے میں ڈالنا نہ ہوئے. تو اس طرح سوال کرنے کی گنجائش ہے. 4th بات, اس طرح کے سوال جواب سے شوق اور توجہ بڑھتی ہے, شوق بھی بڑھتا ہے اور توجہ بھی بڑھتی ہے اس طرح کے سوال اور جواب کے ذریعے سے. اگر اس دوران درس سوال کرتے رہے تو طلبہ بھی چوکنا رہتے ہیں, ایکٹیو پوزیشن کے اندر رہتے ہیں, اور غفلت بھی ان کے اوپر طاری ہوتی نہیں ہے, اور توجہ بھی زیادہ رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب کیا سوال ہو جاوے. 5th بات سمجھو, مدرس طلبہ سے درس میں غافل نہ رہے بلکہ دوران درس سوال جواب کرتے رہے. اس لیے کہ اگر سوال جواب نہیں کرو گے تو غفلت زیادہ ہو جائے گی, سبق کے اندر دھیان باقی نہیں رہے گا. اور قدیم زمانے کے اندر درس کا انداز یہی ہوتا تھا کہ بھئی طلبہ سوال کرتے تھے, پھر یا معلم سوال کرے, پھر باس و مباحثہ ہوئے اور علم کے مختلف پہلو کھلتے چلے جاوے. اور یہ ایک بہت عمدہ اور بہترین ایک طرز تھا پرانے زمانے کے اندر درس کا. اب تو مجلس درس مجلس واس کے مشابہ ہو گیا کہ بھائی معلم مدرس گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کرتا چلا جائے گا, کوئی سوتے ہوئے سن رہا ہے, کوئی کھیلتے ہوئے سن رہا ہے, کوئی جو ہے جسم موجود ہے, ذہن عالم میں کسی اور جگہ پر ہے, اس طرح سن رہا ہے, اس طرح کا معاملہ ہو گیا. وعظ اور درس دونوں مجلسیں اب ایک جیسی ہو گئی, اور نہ یہ کہ بار بار سوال جواب کرے تو اچھی طرح توجہ اور دھیان بھی باقی رہے. 6th بات سمجھو, ایسا دقیق سوال جو طلبہ کی واقعی جانچ کا ذریعہ ہو وہ کرنا چاہیے. بعض حضرات جانچ میں سرسری انداز اختیار کرتے ہیں, وہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ سرسری انداز اختیار کرنے سے جانچ کما حق کہو ہوتی نہیں ہے. جانچ کب ہوگی؟ جب سوال ایسا ہو کہ اس کے اندر دقت ہو, دقیق پن ہو, گہرائی ہو, باریکی ہو, تو اس کے اندر جانچ اچھی طریقے سے ہوتی ہے. ایک 7th اہم ضابطہ سمجھو, سوال کے اندر لطیف اشارہ جواب کی طرف ہونا چاہیے. سوال ایسا ہو, ممتحن ایسا ماہر ہو کہ سوال اس طرح کرے کہ اس میں جواب کی طرف لطیف اشارہ ہو, تاکہ وہ سوال میں غور کر کے خود بخود جواب نکال سکے. ایسا سوال ہونا چاہیے. 8th بات سمجھو, سوال کا مقصد مسئول کو شرمندہ کرنا نہ ہو. بعض لوگ مسئول کو شرمندہ کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ دیکھا نہیں اتنے بڑے مولانا کو میں نے پوچھا, جواب آیا ہی نہیں ان کو, مجھے وہ جواب معلوم, میں نے پوچھا ان کو نہیں آنا. شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو سوال کے اندر. تو یہ سب چیزیں ہیں, اور یہ سب چیزیں حدیث شریف سے ثابت ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوران مجلس سوال کیا, گویا کہ حضور نے صحابہ کو امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزارا کہ تاکہ وہ متوجہ رہے. دوسرا یہ کہ سوال ہی میں جواب بھی چھپا ہوا تھا. اس طرح بڑی حکمت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سوال کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہو جائے گا کہ امام یعنی معلم مدرس اپنے ساتھیوں کے سامنے سوالات کو پیش کرتا رہے تاکہ ان کے پاس جو علم ہے اس کی آزمائش ہو جائے, اس کا امتحان ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں, دھیان دیتے ہیں نہیں دھیان دیتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. بس روایت تو وہی ہے لیکن امام نے اس کی دلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا. تو اس طرح دوسرے معلمین کو بھی متعلمین سے سوال کرتے رہنا چاہیے. اس میں یہ پہلی ہے کہ حضور نے صحابہ کو اس طرح یہ سوال کیا. ایک بات ذہن کے اندر رکھنا کہ یہ پہلی ہو گئی قولی, دونوں روایت قولی پہلی کی ہے, اور عام متن آپ حضرات قولی پہلیوں ہی کو جانتے ہیں کہ زبان سے پہلیاں پوچھی جاتی ہیں اور اس سے تشہیز اذہان ہوتا ہے, یعنی ذہن تیز ہوا کرتا ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں فعلی پہلی بھی لکھی ہے کہ یعنی ایک فعلی پہلی بھی ہوا کرتی ہے. کیسے؟ شاہ صاحب نے ایک مثال لکھی ہے کہ ایک مہمان آیا کہیں سے, اس کو پوچھنا تھا کہ تیرا نام کیا ہے. ایران سے نو وارد مہمان تھا تو اس نے اپنا جواب کیسے دیا؟ کھڑے ہو جا, بالکل سیدھے کھڑے ہو جا, رکو کرو پھر کھڑے ہو جا, اب داڑھی کو تین مرتبہ جھاڑو. یہ اس نے اشارہ دیا کہ میرا نام یہ ہے, بتاؤ کیا نام ہے. دیکھنا یہ اس نے جواب دیا. یہ شاہ صاحب نے فیض الباری نے یہ پہلے لکھی. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام ادریس ہے. کیسے یہ ادریس بنا؟ سیدھا کھڑا ہوا, الف الف کی شکل, رکو کیا دال کی شکل ہو گئی, اور فارسی میں داڑھی کو ریش کہتے ہیں تین نقطے کے ساتھ, اور تین مرتبہ جھاڑا گویا کہ نقطے اڑا دیے, تو باقی کیا رہ گیا؟ ادریس. اس طرح بن گیا ادریس. یہ فعلی پہلی کہلاتی ہے. تو یہ قولی فعلی ہے جو روایات میں اور ہمارے عرف میں متداول ہے, اور یہ ہو گئی فعلی پہلی. جی میرے پاس بھی ایسی شاندار شاندار پہلیاں ہیں، لے لیا لولی نے، کون سا سیگا ہے بولو، لے لیا لولی نے، لولی جانتے ہو جس کو بتاؤ، جس کا ایک پیر کٹا ہوا اس کو لولی عورت کہتے ہیں، تو لے لیا لولی نے کون سا سیگا ہوا، ہمارا حضرت معروف کی پوری گردان ہو گئے، لی لیا لو لی لینا ہے کہ نہیں، لے لیا لو لی نے، اچھا ایک رات بھر کل جواب تلاش کر کے لانا، سموسا کیوں نہیں کھایا اور چپل کیوں نہیں پہنا، سمجھ میں آیا، سموسا کیوں نہیں کھایا اور چپل کیوں نہیں پہنا، پہلی ہے دونوں کا ایک جواب ہونا چاہیے، ایک اور پہلی سن، دال کیوں نہیں کھائی اور رکشہ گلی میں کیوں نہیں مڑی، جی پڑھی آگے، اب یہ نیا باب امام علی مقام قائم کر رہے ہیں اس کا پس منظر سمجھو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ استاذ پڑھے اور شاگرد سنے، حضور احادیث بیان فرماتے تھے، صحابہ کرام سنتے تھے، پھر صحابہ نے سنانا شروع کیا، تابعین نے سننا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ استاد حدیث پڑھے اور شاگرد سنے، سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ ایجاد فرمایا کہ تلامذہ اور شاگردین تلاوت کرے اور استاد سنے، چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا کی تعلیف فرمائی تو آپ کے درس کا انداز ایسا ہو گیا کہ موطا کے نسخوں کو تلامذہ تلاوت کرتے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنتے تھے، تو اب چینی گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ کیا نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا کہ ابھی تک تو استاد احادیث سناتے تھے اور مجمع میں موجود لوگ احادیث سن لیتے تھے، انہوں نے کوئی نیا طریقہ اپنایا کہ بھئی طلبہ پڑھیں گے اور استاد سنیں گے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم فرما کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی گویا تائید فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ طریقہ بھی ثابت ہے اور سلف کے زمانے میں متقدمین کے دور میں بھی یہ طریقہ رہا ہے، رائج تھا یہ طریقہ، دوسری بات دھیان سے سمجھو، تلامذہ جو استاذ کے سامنے حدیث پڑھنے لگے تو اس کی دو شکل تھی قدیم دور میں، ایک شکل یہ تھی کہ استاذ نے کسی موقع پر احادیث بیان فرمائی، تلامذہ نے اس کو اپنے حافظے میں لے لیا، لکھا نہیں اپنے حافظے میں لے لیا، پھر کسی موقع پر استاذ جی کے پاس آئے کہ ہم نے آپ سے یہ 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 حدیثیں سنی ہیں، میں آپ کو دوڑ سنا دوں، آپ اس کی تصدیق فرما دیجیے، تو شاگرد استاد سے سنی ہوئی احادیث اپنے حافظے سے پھر استاد کو سنا لے اور سنا کر کے اس کی تائید اور توثیق کروا لے. یہ بھی ایک طریقہ رائج ہوا اور یہ طریقہ بھی چلتا رہا. تیسری بات اس میں یہ بھی تھی کہ بہت سے لوگوں نے استاد جی نے جب حدیث سنائی تو قلم سے اس کو نوٹ کر لیا اور نوٹ کر کے اس کا ایک مجموعہ تیار کیا. پھر وہ مجموعہ دوسرے ساتھی لوگ بھی آپس میں نقل کرتے تھے کہ بھئی ایک ساتھی نے تمام حدیثیں لکھ لی, اس نے دوسرے کو دی نقل کرنے, دوسرے نے بھی اس میں سے نقل کر لی, کئی لوگوں نے وہ نقل در نقل اپنے پاس جمع کر لیا. پھر کیا ہوگا کہ کسی دن وہ طالب علم اپنے استاد کو کہے, حضرت الاستاد آپ سے سنی ہوئی احادیث میرے پاس ایک تحریری شکل میں مجموعہ ہو گیا ہے, آپ کہے تو میں آ کر کے وہ سب آپ کو سنا دوں. کہا ٹھیک ہے سنا دو. اب وہ اس کے پاس صحیفہ موجود ہے, تحریر موجود ہے, اور وہ تحریر ساری استاد سے سنی ہوئی احادیث ہے. وہ استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور استاد کو سنا رہا ہے اور استاد سے وہ اس کی تائید اور توثیق کروا رہا ہے. یہ طریقہ بھی ہو گیا. تو یہ سب طریقے سلف کے زمانے سے رائج ہو گئے تھے, اس میں سے کسی طریقے کو بھی بدعت اور غلط اور نامناسب ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے. پھر چوتھی پانچویں بات سنیں, استاد حدیث کی قرات کرے, تلامذہ حدیث کو سنے, عکس تلامذہ پڑھے اور استاد سنے, یہ دونوں شکل جائز ہے. استاد تلاوت کرے تلامذہ سنے, تلامذہ تلاوت کرے استاد سنے, دونوں شکل جائز ہے. لیکن اولا شکل کون سی اس میں, اس میں حضرات محدثین کی رائے الگ الگ رہے. بعض حضرات یہ کہتے رہے کہ استاذ پڑھے تلامذہ سنے, یہ اولا اور بہتر ہے. کیوں یہ اولا اور بہتر ہے؟ اس لیے کہ استاد تلاوت کرے تو صحیح صحیح تلاوت کرے گا اور حدیث شریف کے اندر غلطی نہیں کرے گا. یہ ایک بڑا فائدہ ہے, اس لیے استاد کی تلاوت بہتر تلاوت ہے. تو دوسرے بعض محدثین کرام کی رائے یہ ہے کہ تلامذہ پڑھے اور استاد سنے, یہ بہتر طریقہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر استاد تلاوت کرے تو وہ بھی بشر ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تو اس کی غلطی کی تو کوئی اصلاح کرے گا نہیں. کیونکہ بیچارے تلامذہ میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ استاد جی کی غلطی کو پکڑے, اس لیے وہ غلطی غلطی ہی رہ جائے گی. جبکہ طالب علم اگر پڑھے گا اور غلطی کرے گا تو استاد فوراً اس کو جو ہے درست کر لے گا, اس کی تصحیح کر لے گا. اس لیے تلامذہ کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. بہرحال دونوں طریقے رائج ہیں. پھر کیا ہو گیا کہ شدہ شدہ زمانہ ایسا آ گیا کہ زبانی احادیث کو بیان کرنے کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. اب زبانی احادیث صرف وعظ میں بیان کی جاتی ہے, جو زبانی احادیث درس میں تھی وہ سلسلہ بند ہو گیا. اور وہ سلسلہ بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو گئی کہ حدیث کی کتابیں مدون ہو گئی, مرتب ہو گئی, جمع ہو گئی, تالیف کر دی گئی, اس لیے وہ زبانی حدیث کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. اب تو حدیث کا طریقہ یہ آ گیا کہ حدیث شریف کا کوئی بھی مجموعہ لے کر کے بیٹھ جاؤ, کوئی بھی حدیث شریف کی کتاب لے کر کے بیٹھ جائے، یا استاد پڑھے طلبہ سنے، یا طلبہ پڑھے اور استاد سنے. یہ سلسلہ بعد کے زمانوں کے اندر دنیا میں رائج ہو گیا، دنیا میں عام ہو گیا. اور اب کے زمانے میں تو سمجھو کہ اس کے اوپر ایک طرح کا اجماع ہی جیسا ہو گیا کہ تلامیزہ پڑھے اور استاد سنے، ایک اجماع کی شکل بنی. حالانکہ یہ شکل بھی حضرات محدثین کیا ہے کہ استاد تلاوت کرے اور تلامیزہ اس کو سن لے رہے. یہ سب شکلوں کے جواز کی طرف امام عالی مقام اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو بتلانے کے لیے مختلف اسلاف کے اقوال ذکر کریں گے. باب القراءۃ والباب القراءۃ والارض علی المحدث. قراءت، قراءت کے کیا معنی؟ کہ خود محدث حدیث شریف کی تلاوت کرے. اور ارد کا معنی کیا؟ تلمیز، تلاوت کر کے اپنے استاد کے سامنے حدیث شریف کو پیش کرے. یہ سب شکلیں جائز ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام نے یہ باب قائم کیا. اب دیکھیے بڑے بڑے اقابر کے اقوال لا رہے ہیں. پہلا قول لائے حضرت حسن بصری، نمبر دو حضرت سفیان ثوری، نمبر تین حضرت امام مالک. یہ تینوں بزرگان دین یہ فرماتے ہیں القراءۃ جائزۃ، کہ محدث کے سامنے قراءت حدیث کی جائز ہے، محدث کے سامنے حدیث شریف کو پیش کرنا جائز ہے. یعنی کوئی تلمیز پڑھے اپنے استاد کے سامنے اور حدیث کو اپنے استاد کے سامنے پیش کرے کہ بھئی یہ مجموعہ میرا لکھا ہوا ہے، آپ ذرا نظر فرما لیجئے، میں نے جو کتابت کی ہے سب صحیح کی ہے، یا میں حافظے سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ سن لیجئے، یا اپنے پاس لکھی ہوئی تحریر کو دیکھ کر پڑھے کہ آپ سن لیجئے کہ میں صحیح سنا رہا ہوں. یہ سب شکلیں جائز ہیں. واحتج بعضهم، اچھا یہ جائز کی بات میں ایک الگ سے بات یاد رکھنا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا عام طرز یہ تھا کہ تلامیزہ پڑھتے تھے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو سن لیتے تھے. لیکن حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جب آپ کے پاس پہنچے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خود تلاوت فرمائی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کو سنائی. اس لیے امام محمد کی جو موتا ہے وہ ہے تو حقیقت میں امام مالک کی موتا، لیکن وہ جو ہے امام محمد کی روایت سے ہے کہ ان کو جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی اس کو ہم موتا امام محمد سے تعبیر کرتے ہیں. اور جو یحییٰ مسعودی کی جو روایت ہے اس کو ہم موتا امام مالک کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. تو جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کو تلاوت کر کے سنائی، اور جو انہوں نے جمع کی اسی کے اندر اضافے اور ٹھیک ٹھاک کر کے بعد میں امت کے لیے موتا امام محمد بن گئے. واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم بحدیث امام ابن ثعلبۃ. بہت آگے کا استدلال لائے، دیکھیے کیا فرماتے ہیں. بعض حضرات نے تو عالم کے سامنے حدیث شریف کی قراءت کرنے میں حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، حضرت اس امام کی روایت آپ نے پیچھے پڑھ لی, اس میں کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت امام کی قوم کی طرف بھیجی تھی, انہوں نے جا کر کے اس کو ان کو اسلام کی تعلیم دی. اب جو تعلیم صحابہ کی جماعت کو نے دی حضرت امام کی قوم کو, تو حضرت امام کی قوم نے حضرت امام کو نمائندہ بنایا کہ آپ حضور کے پاس جا کر کے تصدیق کروا کے آئیے کہ یہ صحابہ جو ہم کو سکھا رہے وہ صحیح ہے نا. تو حضرت امام سفر کر کے آئے اور جو تعلیم صحابہ کی جماعت نے ان کو دی تھی وہ تعلیم انہوں نے حضور کے سامنے دہرائی اور حضور سے اس کی تصدیق کروائی. اس روایت سے استدلال کیا کہ حضرت امام شاگرد اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں, حضور کو پوچھتے جا رہے ہیں کہ آپ کے جماعت جو آئی ہے وہاں انہوں نے ہم کو ایسا سکھایا کہ آپ یوں تعلیم دیتے ہو, کیا صحیح تعلیم ہے؟ اس طرح حضور سے وہ تصدیق کرتے گئے. گویا کہ حضرت امام کا حضور کو بات بتلانا یہ طالب علم کا قرات کرنا ہوا حدیث کی, اور حضور کا فرمانا ہاں صحیح ہے صحیح ہے, یہ محدث کی طرف سے اس کی تصدیق اور تائید کرنا ہو گیا. تو حضرت امام ابن ثعلبہ کیا کہہ رہے, آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ امرک ان یصلی الصلاۃ, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ قال نعم, حضور نے کہا ہاں اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. دیکھیے یہ قراءت التلمیذی علی المحدث, کہ ایک طالب علم قراءت کر رہا ہے محدث کے سامنے, اس کی مثال ہو گئی کہ حضرت امام طالب علم ہے اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث شریف سنا رہے. قال فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قراءت کی ایک شکل ہو گئی. اخبر امام قومہ بذالک فاجازوہ, پھر کیا ہوا کہ حضرت امام واپس اپنے علاقے میں گئے اور اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو کیا کہا, یہ صحابہ کی جماعت نے آ کر جو تعلیم ہم کو دی میں حضور کے پاس تصدیق کرا کے آیا, سب صحیح تعلیم دی ہے. فاجازوہ, تو حضرت امام کے بتلانے کے بعد پوری قوم نے بھی اس کو مان لیا. فاجازوہ, پوری قوم نے بھی اس کو مان لیا. تو کیا ترتیب ہوئی, پہلے صحابہ کی جماعت گئی, انہوں نے وہاں لوگوں کو سکھلایا, لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ جو سکھلا رہے ہیں وہ صحیح سکھلا رہے ہیں, جاؤ حضور کے پاس جا کے تصدیق کرا کے آؤ. تو انہوں نے تصدیق کرانے کے لیے بھیجا حضرت امام کو. حضرت امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے تصدیق کرا کیا آپ نے نماز کا حکم دیا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں میں نے نماز کا حکم دیا. بس یہ گویا کہ وہ تجمالکم بسکی یقرأ علی القوم. یہ سب کے ذریعے کیسے استدلال کیا یہ سب؟ آج کے زمانے میں تو یہ لفظ صرف چیک کے لیے استعمال ہوتا ہے. قدیم زمانے کے اندر یہ لفظ دستاویز کے لیے استعمال ہوتا تھا, جیسے کوئی جائیداد, کوئی پراپرٹی, کوئی عمارت, اس کے جو دستاویزات ہوتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اب اس کی شکل کیا ہوتی تھی پرانے زمانے میں؟ کہ جو منشی ہوتے تھے یعنی لکھنے والے, وہ پورا دستاویز اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھتے تھے. انہوں نے یہ چیز اتنے میں بیچی, انہوں نے اتنے میں خریدی, زمین کی تفصیلات یہ ہیں, سب اس میں لکھا رہتا. تحریر تیار ہو گئی, اب اس کو گواہوں کے سامنے سنائی جائے. منشی جی اپنی لکھی ہوئی تحریر پڑھتے تھے کہ میں نے کیا لکھا ہے, گواہ ہو سنو. تو گواہ لوگ سنتے تھے, پھر کہا کہ تم نے مضمون سن لیا؟ سن لیا. اب تم اس تحریر پر گواہ بنو. بن گئے ہم گواہ. پھر وہ دستاویز فائل کر کے رکھ دیا. اب 20 سال 25 سال کے بعد کبھی اس زمین کے معاملے میں اللہ نہ کرے کوئی جھگڑا کھڑا ہوا, کوئی کہتا ہے یہ میری زمین ہے اس کی نہیں, تو اب وہاں وہ دستاویز لائی جائے گی جو تحریر لکھی ہوئی کہ یہ زمین کی ملکیت کس کی ہے. اب نفس تحریر پر تو اعتماد نہیں, گواہ چاہیے. جیسے آیت مداینہ کے اندر بھی پڑھ لیا آپ کہ اس تحریر کے اوپر گواہ بنا لو, تو گواہ ہونے چاہیے. لہذا گواہ کون آئیں گے؟ وہی گواہ جو برسوں پہلے, سالہاں سال پہلے جب یہ تحریر لکھی گئی تھی تو منشی جی نے, لکھنے والے نے وہ تحریر پڑھ کر جن گواہوں کے سامنے سنائی تھی, وہ گواہ اب عدالت کے اندر آ کر کے گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ اس تحریری دستاویز میں جو لکھا ہوا ہے اس کی سچائی کے اوپر ہم گواہی دیتے ہیں. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تحریری دستاویز جب لکھی گئی تھی ان گواہوں نے تو باقاعدہ پڑھی نہیں تھی, پڑھی تھی تو منشی جی نے, انہوں نے تو سنی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا بولیں گے کہ ہم نے بھی اس کو پڑھی تھی, ہم بھی اس معاملے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو قاضی صاحب عدالت میں ان کی گواہی کے اوپر فیصلہ کر دیں گے, اس دستاویز کو معتبر مانیں گے اور دستاویز میں جو لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اس میں استدلال کس طریقے سے ہیں کہ جب معاملات کے اندر اس طرح اعتبار ہوتا ہے تو دیانات کے اندر تو اس کا اعتبار بدرج اولا ہوگا. یہ خرید و فروخت, اجارہ استجارہ, یہ معاملات ہیں, اس میں ایک تحریر اور گواہوں کے بیان کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو حدیث شریف جو سنی سنائی جاتی ہے وہ تو دیانات کے قبیل سے ہیں, اس کے اندر تو اس کا بدرج اولا اعتبار کیا جائے گا. وَحْتَجَّ مَالِكٌ, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے جو دستاویز لکھی جاتی ہے ان دستاویز کے ذریعے سے, یُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ, جو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے. دستاویز تیار ہونے کے بعد لوگوں کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے. فَيَقُولُونَ, جن کو سنایا گیا وہ کہتے ہیں. فَيَقُولُونَ کے فائل کون؟ جن کو سنایا گیا وہ کہتے ہیں. اَشْهَدَنَا فُلَانٌ, ہم کو فلانے نے گواہ بنایا تھا اس تحریر کے اوپر, اس معاملے کے اوپر, اس بیع و شراء کے اوپر، اس اجارے اور اس تجارے کے اوپر، اور ان کی گواہی جب عدالت میں جائے گی تو قاضی صاحب ان کی عدالتی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ بھی کر لے گا۔ تو جب معاملات کے اندر یہ درست، تو دیانات کے اندر بدرجے اولا درست۔ یہ قرات علی المحدث کی مثال ہے۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ فَيَقُولُ الْقَارِ اَقْرَأَنِي فُلَانٌ۔ ایک اور مثال لائے اپنی بات کے اوپر استدلال کرنے کے واسطے۔ کیا استدلال ہے؟ کہ بھئی قرآن کے جو معلمین ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں کو کہیں گے کل یہاں سے یہاں یاد کر کے لے آنا، نہیں تو سواڑے بھی آؤں گا۔ وہ بچہ بیچارہ یاد کر کے لے کے آیا، دوسرے دن آ کر کے استاد کو اس نے سنایا، استاد نے سنا، غلطی نکلی، نکالی، ٹھیک تھی، سبق پورا ہو گیا، ایک دو تین کر کے پورا قرآن مکمل ہو گیا۔ اب اس بچے کو کوئی پوچھے کس سے تم نے قرآن پڑھا، تو کہا کہ شیخ محمد میاں مدظل لہو سے میں نے قرآن پڑھا، انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا ہے۔ حالانکہ تم غور کرو، استاد نے پڑھایا یا بچے نے پڑھایا؟ بچے نے پڑھایا، لیکن عرف میں کیا بولا جاتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے قرآن پڑھایا۔ تو جب قرآن مجید کے معاملے کے اندر یہ ہے کہ پڑھے بچہ، سنے استاد، اور کہا یہ جا رہے کہ استاد نے پڑھایا، تو حدیث شریف کے اندر تو بدرج اولا اس کا اعتبار ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم پڑھے، استاد سنے، پھر پوچھے کہ تجھے حدیث کس نے پڑھائی؟ تو فلانے نے پڑھائی۔ حالانکہ استاد نے حدیث نہیں پڑھائی، وہ طالب علم نے پڑھی، پھر بھی کہتے ہیں کہ فلاں استاد نے پڑھائی۔ تو جب قرآن مجید کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے تو حدیث شریف کے اندر تو بدرج اولا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ، مقری سے مراد قرات پڑھانے والا۔ فَيَقُولُ الْقَارِئِ، قاری کا مطلب ہے طالب علم، اقرأنی فلانٌ، مجھے فلاں استاد صاحب نے پڑھایا تھا، حالانکہ استاد نے نہیں پڑھایا، طالب علم نے پڑھایا، پھر بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ جی عبارت پڑھ لو باقی۔ یہ بعد ہم سے کون مراد ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد حمیدی مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ سفیان ثوری مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ ابو سعید حداد مراد ہے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔